أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، ہمارا موضوع ہے مکتب اہل بیت کا تعارف، اور اسی کے ذیل میں ہم اہل بیت کے تعارف کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. مگر اس سے پہلے کہ میں جو آج کی گزارشات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بات کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ عزاداری یوتھ کے حوالے سے غالباً جو ایک ڈرائیو آپ نے یہاں پہ شروع کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے یقیناً اسے ایڈمائر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بات طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے یوتھ ہیں، یہ جو ہمارے جوان ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس وقت جو اگر بچوں کی فارم میں ہیں تو کچھ سالوں کے بعد انہوں نے جوان بن جانا ہے، اور یہی پھر دوسری کمیونٹیز کے اندر ہمارے میسج کے ایمبیسیڈر ہوں گے، میسنجر ہوں گے، اور اگر ان تک وہ پیغام پہنچے گا تبھی تو اس پیغام کو وہ آگے بڑھائیں گے، اور اگر یہ پیغام ان تک ہی نہیں پہنچ پایا تو یقیناً آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ہم سب کے سب اس حوالے سے قصوروار ٹھہریں گے. یہ بھی اپنی جگہ پر ایک یاد رکھنے والی اور نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں بہت زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مگر جو کچھ وہ اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے ہال کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اسی کو وہ اپنے لاشعور کے اندر، اپنے سب کانشیس کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں بعد میں ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے. تو اگر اس موقع پر یہ تمام باتیں ان تک منتقل کر دی جائیں تو یقیناً وہ اسے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ممکن ہے کہ اتنا زیادہ اکیڈمک انداز میں نہ صحیح، مگر بہرحال ان کے لاشعور میں یہ چیز تحت شعور کے اندر محفوظ ہو جائے گی، اور پھر بعد میں یہ ریفلیکٹ ضرور کرے گی، اور اس موقع پر یقیناً ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا کہ بعد میں اگر کوئی چیز ماحول سے باہر جانے کے بعد، سوسائٹی میں جانے کے بعد، اگر کوئی چیز ان پر بمبارڈ بھی کی جائے، کسی بات کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑے، تو یہ اس کو ٹیکل بھی کر لیں گے اور اس کو بہت ایلیکوینٹلی ڈیفینڈ بھی کر پائیں گے کہ جو ان کا عقیدہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے. میں خود اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں برادران عزیز، اور میں اس بات کو یقیناً ایڈمٹ کرنا چاہوں گا، میں نے بعض دوسرے مقامات پر، ظاہر ہے کہ یہ آپ کے ساتھ تو دوسری مرتبہ کا موقع ہے کہ آپ کی سے ملاقات ہو رہی ہے، مگر بعض مقامات پر میں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم خود بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ندیم سرور صاحب کے نوحے ہیں، یا غم خواران عباس کے جو صاحب بیاض ہوا کرتے تھے ضیاء بھائی، یا اسی طریقے سے تنظیم الحسینی کے نوحہ خان ہوا کرتے تھے، اور ابھی بھی نوحہ پڑھتے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے ان سب نوحہ خانوں کو، تو یہ جب نوحے پڑھتے تھے اور ان کے نوحے ہم تک پہنچتے تھے تو اس میں ہمیں بہت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا، مگر ٹھیک ہے، تین چار افراد، پانچ افراد، چھ افراد مل کر، بچے ہیں مگر ماتم بھی کر رہے ہیں اور پڑھ رہے کرتے ہیں ماتم، حرم عباس کا ہو گیا، مرنا ستم عباس کا، نہ ستم کا مطلب معلوم ہے نہ غمخوار کا مطلب معلوم ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ ماتم ہو رہا ہے اور اس کی جو طرز ہے وہ اپیل کر رہی ہے، بس اتنا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک انوالومنٹ قائم ہو جاتی تھی. یقیناً ان باتوں نے منظم کر کے رکھا اور ساتھ انوالو کر کے رکھا، جس کے نتیجے میں بعد میں آہستہ آہستہ وہ جو انسیت پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں انسان حسینی بھی بن جاتا ہے اور مجلسی بھی بن جاتا ہے. مجلس کے ساتھ ایک انسیت تو پیدا ہو, ورنہ تو اگر یہ ڈسٹینس آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو وہ ڈسٹینس کبھی بھی ختم نہیں ہو پائے گا. آپ نے غور فرمایا, اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ جب یہ بچے یہاں پر آپ ان کو موقع دے رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں تو کچھ غلطیاں بھی کریں گے, ظاہر ہے کہ اس پرفیکشن کے ساتھ تو نہیں آئیں گے. اس موقع پر ہمیں امام معصوم کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے امام فرماتے ہیں کہ اللہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم, اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا. وہ تمہاری نیتوں کو بہت اچھی طریقے سے ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ تم کس دل کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کے اندر محنت کر رہے ہیں, یہ محنت قابل تعریف ہے, اس کے بعد نتیجہ ابھی کچھ نکلے گا اور بہت کچھ بعد میں نکلے گا, تھوڑا نتیجہ بھی نکلے گا اور بہت زیادہ نتیجہ بعد میں نکلے گا. یعنی واقعا دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. مجلس کے بعد بھی چند نوجوان یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ ابدال دینا دے ڈونٹ اسپیک اردو ایز اے فرسٹ لینگویج, مگر اس کے باوجود وہ محنت کر رہے ہیں. اور مجھے جو پتا چلا کہ بعض گھروں کے اندر بھی اس حوالے سے محنت ہو رہی ہے, پریکٹس ہو رہی ہے, روزانہ سیشنز ہو رہے ہیں کہ جس کے بعد بچے گروم ہو رہے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود یہ کوشش کریں گے. کوشش کرنے کے بعد جو خامیاں جو غلطیاں رہ جائیں وہ قابل معافی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر کوشش ہی نہ کریں تو یقیناً اس کو تو ہم کہیں گے کہ کوشش کے بغیر نہ کریں, لیکن ٹھیک ہے کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو نماز کی قرت کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی تو یہی ہے, نماز کی قرت کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور قرت کے لیے اس نے کوشش پوری کر لی, پھر بھی اگر وہ قرت کو صحیح نہ کر پائے, اگر مخارج صحیح ادا نہیں کر پا رہا, ہے کو ہے بول رہا, عین کو عین بول رہا, غین کو گاف بول رہا, ٹھیک ہے, اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پروردگار عالم اسے ایسے ہی قبول کر لے گا, پروردگار عالم پھر اصرار نہیں کرتا. ہاں ایک وہ ہے کہ جو کوتاہی کر رہا ہے, کہ جو قصوروار ہے, اس اعتبار سے کہ وہ محنت کر کے کوشش کر کے اپنی قرت کو درست کر سکتا ہے مگر پھر بھی درست نہیں کرتا, تو وہ تو یقیناً ذمہ دار ہے, وہ تو یقیناً قصوروار ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا بھی مسئلہ یہی ہے. قرآن مجید کی تلاوت اگر انسان کر رہا ہے تو تاکید تو یہی ہے کہ دیکھو جتنا ہو سکے اچھے انداز سے اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو. لیکن ٹھیک ہے اگر ایک انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے, مستحب تلاوت ہے, تو ظاہر ہے اس کے اندر تو کوئی شرعی obligation تو نہیں آئے گا مگر تاکید اپنی جگہ پر رہے گی. اور کوشش کے باوجود اگر آواز میں وہ لہن نہیں ہے, اگر وہ چام نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر جیسی تمہاری آواز. عرفات کے میدان میں بہت سے افراد اعمال کر رہے ہو تو پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب یہ دعائیں اگر اس کا مقصد غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. بہرحال یہ کوئی وجوب کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ کوئی مینڈیٹری بات تو نہیں تھی, یہ تو تاکید تھی. ہاں لیکن جو نماز ہے اس کی قرت کے حوالے سے تو بہت زیادہ تاکید ہے. یہیں پر ضمن مجھے یاد آیا کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ, وہ عرفات کے میدان کے حوالے سے ہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے, جب تک حیات تھے انہوں نے واقعی بڑی خدمت کی. یعنی یہ عجیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی تبلیغ دین اسلام کے لیے. پروردگار عالم ایسے مبلغین اور ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, اور جس دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو علامہ ذیشان حیدر جوادی, مجھے یاد آیا, ضمن بات آ رہی ہے, ضمن کے اندر ہی 10 منٹ ہو گئے لیکن پھر بھی سن لیجئے اس کو, کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی عرفات کے میدان میں, اب ظاہر عرفات کا دن یعنی 9 ذی‌الحجہ, اور 9 ذی‌الحجہ کا دن اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل کا دن, اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس وہ پڑھ رہے ہیں, فلسفہ حج بھی بیان کر رہے ہیں. اب جو علامہ ذیشان حیدر جوادی کا انداز تھا اس کے اعتبار سے وہ نماز کی قرت پر آ گئے, اور بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک صاحب ہمارے پاس ہے اور آ کر کہا کہ مولانا یہ نماز طواف النساء جو ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں, تو بہرحال اس کی قرت آپ ضرور سن لیجئے. پر نماز طواف النساء کی خاص قرت سنانے کے لیے کیوں آپ آئے؟ اس سے پہلے بھی تو آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں, فجر کی بھی پڑھتے ہیں, ظہر کی بھی پڑھتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے ہیں اور ساری نمازیں آپ کی باطل ہو چکے تو تارک و صلات جہنم ہی جائیں, اتنی نمازیں خراب ہو گئی, وہاں پہ ایک نماز اور صحیح. تو یہ اتنا اصرار اس کے اوپر کیوں ہو رہا ہے کہ طواف النساء کی جو مولانا نماز پڑھنے جا رہے ہیں اب اس کی قرت پلیز سن لیجیے. پلیز الحمد کا بھی سورہ پڑھ کے سنائیں گے, قل ھو اللہ احد کا بھی سورہ پڑھ کے سنائیں گے, یہ ذکر رکوع بھی سن لیجیے, ذکر سجدہ بھی. علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ جہاں اتنی نمازیں خراب ہوئی, جہاں اتنی نمازیں باطل ہوئی, وہاں ایک نماز اور دیکھا کہ نہیں مولانا یہ عام نماز تھوڑی ہے, یہ پنجگانہ نمازوں جیسی نہیں ہے, یہ نماز طواف النساء ہے. علامہ ہم ہی نے تو بتایا کہ نماز طواف النساء, مگر ہوا کیا؟ کہا نہیں اگر یہ نماز باطل ہو گئی تو اور بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. کہا کیا گڑبڑ ہو جائے گی؟ کہا کہ نہیں وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی کے لیے شوہر حرام ہو جاتا ہے, اگر نکاح نہیں کیا ہے تو نکاح نہیں کر سکتے, یہ ساری گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے کہ ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نماز قربتاً الی اللہ پڑھتے ہیں, یہ آج پتا چلا کسی اور کی قربت کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. مگر وہاں پر بھی مسئلہ تو یہی رہے گا کیا فرض کیجئے کہ نماز توافل نصف ہو یا نماز فجر ہو. اگر ایک انسان ہے اس نے اپنی پوری کوشش کر لی اس کے باوجود بھی قرات اگر درست نہیں ہو پائے. دیکھیں شیعوں پر ایک بہت بڑا الزام کیا ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر, اب ضمن یہ بات آ رہی ہے اور ضمن سے اب ہم جا رہے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ مکتب اہل بیت کے تعارف کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایلیگیشن کیا ہے. ایک بہت بڑا ایلیگیشن یہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے صحابہ کو نہیں مانتے. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی ایسا اگر صحابی ہو تو کون نہیں مانے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, ایسا اگر صحابی ہو تو کون نہیں مانے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی ہوں تو ان کو کون نہیں مانے گا؟ حضرت, یعنی اب یہ بھی سن لیجئے جملہ, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, پانچویں امام کے زمانے میں کسی نے تنزن یہ جملہ کہا, ہمیں جانا ہے واپس قرت کی طرف. پانچویں امام کے زمانے میں کسی نے تنزن ایک جملہ کہا کہ یہ بتائیے یا ابا جعفر, یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت علی کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ طنز, ایک ٹانٹنگ ہے, اس طرح سے طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے پانچویں امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد حضرت علی کا ساتھ دینے والے کتنے تھے, ابو الحسن کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ تو پانچویں امام مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم اس طرح سے یہ جاننا چاہ رہے ہو نا, حضرت علی کی فضیلت جاننا چاہ رہے ہو نا, کہ کتنوں نے ساتھ دیا, یعنی جتنوں نے ساتھ دیا نمبر اگر بڑھتا جائے گا تو علی کی فضیلت میں اضافہ ہوتا جائے گا. پوچھا کہ ہاں یہی بات ہے. کہا کہ یہ تمہارا معیار ہے, ہمارا معیار کچھ اور ہے. ہم علی کی فضیلت کو اس پر تکیہ کر کے نہیں کاؤنٹ کرتے کہ کتنوں نے ساتھ دیا تو علی کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے, جنہوں نے ساتھ دیا وہ صاحب فضیلت کہلائیں گے. تو وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے واقعا مولا کا ساتھ دیا وہ ہمارے سر کا تاج, ان کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کے لیے سرما, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ صحابہ کرام سارے کے سارے محترم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ساری بات حضرت بلال حبشی کی بات کریں, حضرت ابو ذر غفاری کی بات کریں, حضرت سلمان فارسی کی بات کریں, کیا کربلا کے شہدا میں کوئی صحابی نہیں ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز اس بات کے اوپر کہ سب سے پہلے تو ذرا اس بات کو دیکھیے کہ اگر کسی صحابی کو ڈکلیئر کر دیا جائے مجازن صحیح کہ یہ اہل بیت میں شامل ہے تو یہ اسے اپ گریڈ کیا گیا ہے یا ڈی گریڈ کیا گیا ہے؟ یعنی اتنا تو دیکھیں کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر کسی صحابی کو یہ کہا جائے, مثلا حضرت سلمان فارسی, کتنا مشہور جملہ ہے پیغمبر اکرم کا, کیا سلمان و منا اہل بیت, کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. میرا سوال یہ ہے پیغمبر اکرم منا ہم میں سے ہے اور ہم میں سے ہونے کی تشریح فرمائے اہل البیت میں سے ہے, یہ حضرت سلمان فارسی کو اپ گریڈ کیا ہے یا ڈی گریڈ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی صحابی تو پہلے بھی تھے, مگر جب یہ کہا گیا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں تو یہ کہہ کر سلمان فارسی کو اپ گریڈ ہی کیا گیا ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اہل بیت میں شامل ہیں آلریڈی, کیا وہ پیغمبر اکرم کی صحبت میں نہیں بیٹھتے؟ فرق ہی یہ ہے صحابی میں اور اہل بیت کے اندر کہ صحابی آغوش میں آ نہیں سکتا, صحبت میں آ سکتا ہے, اور اہل بیت وہ ہے کہ جو کبھی آغوش میں ہوتا ہے کبھی کاندھوں پر ہوتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ واقعی کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا اور بات ہے, میں کاندھے پر بلند ہو کر بتوں کو توڑنا اور بات ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز واقع, اچھا اب یہاں پر آئیے کہ کربلا کے امام مظلوم جو خود اہل بیت میں شامل ہیں, تو ڈاؤن دا لائن اگر دیکھیں تو صحابی تو ہیں ہی, خود صحابی ہیں یا نہیں امام حسین؟ اس اعتبار سے, اگر اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے کہ چہرے کی زیارت کی, ایمان لائے, ایمان کا اظہار تو پہلے سے, یعنی وہ کہ جو بقول مولانا کوثر نیازی, یہ جملہ بھی سن لیجیے کہ مولانا کوثر نیازی ایک مرتبہ بڑے وجد میں آ کر امیر المومنین کے حوالے سے جشن مولود کعبہ میں تقریر کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, تو ایک بات کہ کون پہلے ایمان لایا کون بعد میں ایمان لایا, انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کے باب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پہلے مسلمان تھے, میں حضرت علی کے باب میں یوں لکھوں گا کہ وہ پہلے سے مسلمان تھے. پہلے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کچھ اور تھا, اور پہلے سے مسلمان تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے اسلام پر تھے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, تو یہ حسین و حسن و اہل بیت یہ تو اس اعتبار سے ہوئے. اب آئیے آگے بڑھ کر دیکھیں, کیا ان کے علاوہ کیا کربلا کے میدان میں کوئی صحابی نہیں ہے؟ حضرت مسلم بن اوسج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایمانہ کہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں, پیغمبر اکرم کی زیارت تو انہوں نے بھی کی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس اعتبار سے کہ کربلا کے شہید بھی ہیں مگر خود پیغمبر اکرم کا صحابی ہونے کا شرف انہیں بھی حاصل ہے. اور ایسے ہی اور کئی افراد کہ جو کربلا کے شہدا میں بھی شامل ہیں اور ساتھ ساتھ صحابیت کا شرف بھی انہیں حاصل ہے. اور برادران عزیز آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے تو کربلا کے واقعے کے بعد جو تابعین کی جماعت میدان میں نکلی تھی، ان کے سردار حضرت سلیمان ابن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان ابن سرد خزائی یہ امیر مختار کے خروج سے پہلے جو کوفہ کے اندر ایک اپرائزنگ تھی، تابعین توابین کی جماعت، تابع توابین کی جماعت، حضرت سلیمان ابن سرد خزائی جو ڈے ون سے سنسیئر تھے امام حسین کے ساتھ، اس جماعت کی توبہ کے بعد ان کو لیڈ کرنے والے جناب سلیمان ابن سرد خزائی، یہ بھی وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کی صحابیت کا شرف رکھتے ہیں. تو یہ سارے صحابہ یہ کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ بھی تو صحابہ کرام ہیں، یہ سارے کے صحابی تو بھی تو قابل احترام ہونے چاہیے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب انہی میں اوپر چلے جائیے تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے محب، اہل بیت کے دوست، اہل بیت کے ساتھ دینے والے. اور یہ حضرت بلال حبشی، یہ بیچارے حبشہ کے رہنے والے ہیں تو بول تو صحیح نہیں پاتے، ان کی زبان میں لکنت ہے، صحیح طرح نہیں بول پاتے. جس طریقے سے خود ہماری خوجہ کمیونٹی کے اندر ایک پرابلم تو ہے، نہیں بول پاتے، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے مخارج ہم صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتے. کوشش کے باوجود کوئی حرج نہیں، کوشش کے بعد کوئی حرج نہیں، کوشش کرنا ضروری ہے لیکن کوشش کے بعد کوئی حرج نہیں. حضرت بلال حبشی کی صورت میں ہمارے سامنے یہ مثال خود پیغمبر اکرم نے پیش کر دی. جب لوگ آئے اور حضرت بلال حبشی کی کمپلین کی کہ اللہ کے رسول آپ نے کس کو مؤذن بنا دیا. اب کل میں نے گزارش کی تھی کہ فقط اور فقط لینگویج کے اوپر جب غرور ہو تو یہی ہوتا ہے، آپ نے کس کو بنا دیا اپنا مؤذن، اتنے اچھے عربی بولنے والے، اتنے اچھے لہن میں اذان دینے والے افراد موجود ہیں اور آپ نے ان کے درمیان مؤذن کسے بنایا، ایک حبشی غلام کو کہ جو سین اور شین کے درمیان بھی فرق نہیں کر پاتا، سین اور شین کے درمیان بھی فرق نہیں کر پاتا. اب ان کا کیا کہنا ہے، وہ خصوصیت کے اور کچھ نہ، پیغمبر اکرم سے اتنا مطالبہ تو کریں کہ اللہ کے رسول اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ خانہ کعبہ کی چھت پر سوار کر کے کہہ رہے ہیں کہ اذان دیں، اس وقت تو انہیں تبدیل کرتے ہیں، کم سے کم اس موقع پر تو تبدیل کرتے ہیں، اب تو دوسرے بھی سننے والے ہیں، دوسرے سننے والے ہیں تو سنیں، فقط اس وقت کی اذان نہ سنیں، یہ بھی سنیں کہ جب اسلام ابتدا میں غریب تھا اس وقت اسلام کی اذان کون بلند کر رہا تھا. پیغمبر اکرم تعارف کروانا چاہتے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے اور اس وقت اذان دینے کے لیے آمادہ ہو جائے جب کوئی دوسرا، یہ کافروں اور مشرکوں کا جو مجمع اس موقع پر تولقہ کی صورت میں تازہ تازہ اسلام لے کر آیا ہے، اور ان کے سامنے شو آف کرنے کے لیے کہا جائے کہ بلال کو ہٹا دو کسی اور کو لے آؤ، نہیں ہوگا، ہم احسان فراموش نہیں ہیں. پہلے جب کسی نے کمپلین کی اللہ کے رسول یہ بلال یہ افشا کرنے والا سین اور شین کے درمیان بھی فرق نہیں کرتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اشہد نہیں کہہ پاتا ہے، اللہ کے رسول یہ اشہد کہتا ہے، اشہد اشہد اشہد، بہت برا لگتا ہے. اللہ کے رسول اس کو تبدیل کیجئے، اس کو ڈسمس کیجئے، کسی اور کو لے کر آئیے ریپلیس کرے اسے. اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں سین و بلال شین عند اللہ، جب تم سنتے ہو تو تمہیں سنائی دیتا ہے اشہدو، مگر خدا کے پاس یہ اشہدو بن کر پہنچتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب برادران عزیز ہم وہیں سے متصل ہو جائیں کہ پیغمبر اکرم کا وصال جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم اہل بیت کے تعارف میں اور شدت اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ متعارف کرواتے ہیں تاکہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ باقی نہ بچے. میں نے کل گزارش کی کہ یوں تو پہلے دن سے دعوت ذوالعشیرہ کو اگر آپ دیکھ لیں وہیں پر مولا کا تعارف کروایا جائے، انہ ھذا اخی و وصی وزیری و خلیفتی فاسمعوا له و اطیعوا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو. 8 ہجری میں جہاں کل ہماری بات رکی تھی کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم کا وصال 11 ہجری میں ہے، اور 8 ہجری یعنی تقریباً 2-3 سال اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کا وصال ہو جائے گا، پیغمبر اکرم کی وفات ہو جائے گی، اور جیسے جیسے وہ تاریخ قریب آ رہی ہے پیغمبر اکرم اور زیادہ تعارف کرواتے ہیں. مکہ فتح ہوتا ہے، بتوں کو توڑنا ہے، مولا کائنات کو اپنے دوش پر بلند کیا. اور اب آئیے 9 ہجری کے اندر، یہ 9 ہجری یعنی اس کے بعد 10 ہجری اور 11 ہجری کے اوائل میں ابتدائی مہینوں کے اندر پیغمبر اکرم کی وفات ہے. 9 ہجری، اس 9 ہجری کے اندر 2 اہم واقعات پیش آئے، نہیں یوں تو کافی، مگر دو اہم واقعے جنہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہی 9 ہجری کہ جس کو کہا گیا عامت الوفود, کہ یہ ڈیلیگیشن سے ملاقات کا سال تھا. پیغمبر اکرم نے اس سال میں ڈیلیگیشن سے ملاقات کی, اور اسی سال دیکھیں 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو 8 ہجری کے بعد یہ 9 ہجری ایک طرح سے آفیشل پہلا حج بن رہا ہے. جیسے کہ 8 ہجری وہ کافی قریب تھی, اس کو نہیں کہہ پائیں گے, لیکن 9 ہجری پیغمبر اکرم نے حج میں شرکت نہیں کی, مولا کائنات کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا, اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. اس 9 ہجری کے اندر ایک تو یہ اہم کام ہوا, اور دوسرا عامت الوفود کے حوالے سے کہ 9 ہجری کے اندر جب مکہ مدینہ منورہ سے مولا کائنات جا رہے ہیں تو کس کام سے جا رہے ہیں؟ ایک تو ٹھیک ہے امیر حج بن کر جائیں, مگر دوسرا اہم ترین کام کیا ہے کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. ابتدائی آیتوں, ان ابتدائی آیتوں کے اندر کیا ہے؟ تبرہ. ان ابتدائی آیتوں کے اندر کیا ہے؟ برات از مشرکین, کہ مشرکین سے بیزاری کا اعلان کر دیا جائے جو ڈھیٹ مشرکین ہے. دیکھیں اسلام تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن, پیغام پہنچاؤ حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, پیار سے, محبت سے, دلیل کے ذریعے پراپر آرگومنٹ کرو, وجادلہم بالتی ہی احسن, اور ان سے جدال کرو جدال احسن, ڈبیٹ کرو, بات کرو طریقے سے, کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو سب کچھ. مگر اب اس کے بعد اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہ رہا, ناؤ مکہ ہیز بیکم دا سینٹر آف توحید, مکہ سینٹر ہے, ایٹ لیسٹ مکہ سے مشرکین کو باہر نکالا جائے تو اسلام قبول کرتا ہے, توحید قبول کرتا ہے, بسم اللہ, ہی ہیز آل رائٹ ٹو کم ان مکہ ٹو پرفارم حج. مگر مشرکین سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو خدا کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے پھر اسے خدا کے مرکز توحید میں آنے کا حق نہیں ہے. اور یہ اعلان کون کرے گا؟ پیغمبر اکرم, خلیفہ اول جو بعد میں قرار پائے, پہلے ان کو آیتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور جا کر سنائیے مدینہ منورہ سے. یہ متفق علیہ, یقین جانیے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگان تو جانتے ہیں, مگر میرے نوجوان دوست خاص توجہ کریں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. سیرت النبی کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی, اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتابیں, تاریخ اسلام کی کتابیں آپ دیکھ ڈالیے کوئی بھی, آپ کو ملے گا کہ 9 ہجری کے اندر پیغمبر اکرم نے پہلے خلیفہ اول کو بھیجا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ زحمت کریں اور ان آیتوں کی تلاوت کریں, اور وہ گئے. اور جب جا رہے تھے تو اب یہ کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ حضرت جبریل نازل ہوئے پیغمبر اکرم پر, اور کیا ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, بات تحفہ درود حکم پروردگار یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں وہ یا آپ سنائیں گے یا وہ سنائے کہ جو آپ میں سے ہو من نیت کی منزل پر ہو, من نیت کی منزل پر ہو, جو آپ کے اہل میں سے ہو وہ سنا سکتا ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, مولا کائنات کو روانہ کیا کہ علی آپ جائیے اور جا کر وہ آیتیں لیجیے اور آپ نے اس کام کو انجام دینا ہے. اب دیکھیں اور فرمائیے برادران عزیز اس بات کے اوپر کہ یہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں. اب تک تو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اہل بیت کا تعارف کروا رہے تھے, اب یہ پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ جب علی مرتضیٰ کو بھیجنا ہے تو پہلے کسی اور کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ واقعاً اگر یہ پیغمبر اکرم نے جان بوجھ کر اس انداز سے کیا کہ خود یہ چاہتے تھے, تو نعوذ باللہ من ذالک, پروردگار عالم کی طرف سے پہلا آرڈر پیغمبر اکرم کی معذوری کا آنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کیا غلط کام کر دیا, آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ کون یہ آیتیں سنائے گا جس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بت پرستی میں گزار دیا, اسے آپ نے بھیج دیا ان آیتوں کے ساتھ, یہ آپ نے کیا کر دیا؟ پیغمبر اکرم پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا, کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ نے صرف اتنا کہ یا یہ آیتیں آپ سنائیں یا وہ جو آپ کے اہل میں سے جو منیت کی منزل پر ہے وہ سنائے. اور پیغمبر اکرم کہتے ٹھیک ہے علی آپ جائیے اور آیتیں لیجیے اور آپ سنائیے. اب تک ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اہل بیت کا تعارف کروایا جا رہا ہے, اور اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے تو اسے بھی دور کیا جا رہا ہے, کہ کوئی یہ نہ سمجھ نہ پائے کہ کسی کو کسی اعتبار سے اہل بیت کے اوپر ترجیح دی جا سکتی ہے. میں کل بھی عرض کر چکا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, سورہ النجم کے اندر خدا واضح ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کہتا بھی نہیں ہے, یہ تو وہی کہتا ہے کہ جو وحی کی صورت میں اس پر ریویل کیا جائے, جو ریولیشن نازل ہو رہی ہے, جو وحی نازل ہو رہی ہے, بس یہ اسے پڑھ رہا ہے, اس کے علاوہ اس نے اور کوئی کام انجام نہیں دیا. تو یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کانسیپشن اگر کہیں پر ڈیولپ ہو رہا ہے اسے دور کیا جائے. اور اب مولا جاتے ہیں اور جا کر مینا کے میدان میں جہاں وہ سب جمع ہو رہے ہیں تو وہاں پر جا کر سورہ توبہ کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یا ایام تشریق کے اندر, ایام تشریق یعنی جو منا کے اندر ایام گزارے جاتے ہیں, اس میں اس فریضے کو امیر المومنین نے انجام دیا. آپ پھر غور فرمائیے, وفات قریب ہے, اتنا اہم کام, اور پیغمبر اکرم مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو وہ آیت یاد دلاؤں, وہ آیت سورہ جمعہ کی, هو الذي بعث في الاميين, آج بھی آپ نے نماز جمعہ میں یہ آیت سنی, هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. پیغمبر کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ وہ امیین میں جا کر کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ, بہت توجہ کیجئے گا, آیتوں کی تلاوت کرے, ویزکیہم, اور ان کے نفسوں کو پاک کرے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس لیے بھیجا گیا آیتوں کی تلاوت کرے, نمبر ایک. نمبر دو, یزکیہم, ان کے نفسوں کو پاک کرے, انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے. یہ چار کام بتائے گئے. آپ مجھے بتائیے اس میں سب سے آسان کون سا ہے؟ اس میں سب سے آسان کام ہے کورس آؤٹ لائن کا بیان. اگر اسٹوڈنٹ جاتا ہے کالج کے اندر اسکول میں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کورس آؤٹ لائن, واٹ از دا ٹیکسٹ آف دا بک. ٹیچر سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اگر بائی ٹیکسٹ جانا ہو تو یہی ہوگا کہ سب سے پہلے ٹیکسٹ ریڈ کر کے بتایا جائے, چیپٹر نمبر ون, پیج نمبر دس, اسٹارٹنگ فرام دس ورڈ اینڈ اینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ. دس از دا بیسک اینڈ فنڈامنٹل جاب آف اے ٹیچر. If he wants to follow the text, یہی ہوگا. پیغمبر اکرم تک آیا, یتلو علیہم آیاتہ, پہلا کام یہ ہے کہ آپ آیتوں کی تلاوت کریں. کورس آؤٹ لائن تو پتا چلے کہ ہے کیا. ویزکیہم, اور ان کے نفسوں کو پاک کرنا ہے. اور پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ جو کورس آؤٹ لائن بیان کی گئی ہے اسے ایلوبریٹ بھی تو کیا جائے گا. وہ کون کرے گا؟ وہ معلم کتاب ہی کرے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور پھر حکمت بھی سکھانی ہے. تو چھپے ہوئے اسرار ہیں, جو وزڈم ہے اسے بھی ٹیچ کرنا ہے. جو پیغمبر اکرم کا وارث ہوگا وہ کیا کام کرے گا؟ وہ بھی یہی چار کام کرے گا. غور فرمائیے, جو پیغمبر کا وارث ہے وہ بھی یہی چار کام. پیغمبر کا وارث ہے یعنی جو کام پیغمبر کا تھا آن ہز بہاف, اب اس وارث نے انجام دینا ہے. یعنی کیا کرنا ہے؟ آیتوں کی تلاوت, نفسوں کو پاک کرنا ہے, کتاب کی تعلیم دینی ہے, حکمت کی تعلیم دینی ہے. سب سے بنیادی کام اور ریلیٹیولی ایزی کام کہ اس کورس آؤٹ لائن کو بیان کیا جائے. آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص یہ بنیادی کام بھی پیغمبر کی بیاہ پر انجام نہیں دے سکتا, وہ باقی تین کام کیا خاک انجام دے گا؟ جس سے اس پہلے کام کو بھی لے لیا جائے کہ یو کانٹ ڈو دس جاب, یو آر ناٹ فٹ فار دس جاب, تم پر اعتراض کیا جا سکتا ہے, تمہارا پاس ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا, پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ قبضہ کر لینا تو سب سے آسان کام ہے. قبضہ کر لینا تو سب سے آسان کام ہے. اسرائیل نے بھی فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو قبضہ کرنا اگر جسٹیفیکیشن فراہم کرے گا تو طول تاریخ کے اندر ہر جابر اور ہر عامر اور ہر قابض اور ہر قبضہ گروپ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے جسٹیفائی کر سکتا ہے. مگر برادر, واقعی از اٹ لاجیکل؟ یعنی کیا یہ واقعاً ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا اس کو واقعاً ہمارے نوجوانوں کی عقل تسلیم کرتی ہے؟ اگر تسلیم کرتی ہے تو بتائیں. اگر واقعاً سمجھ میں اچھی بات تو ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آئے کیا واقعاً ایسا ہو سکتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ نو ہجری پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ پھر تعارف کروایا اس انداز سے, اور خوش فہمی اور غلط فہمی اسے دور بھی کیا. اب آگے بڑھ جائیے, اسی نو ہجری کے اندر یہ 10, 11, 12, یہ منا کے ایام, عرفات کے ایام, حج کے ایام مکمل مولا واپس تشریف لا چکے ہیں. اور اسی نو ہجری میں 24 ذی الحج, یہ وہ تاریخ آتی ہے کہ جس کو ہم مباہلے کی عید کے عنوان سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آپ نے یقیناً کیا ہوگا, یقیناً کیا ہوگا. آپ ذرا غور پر یہ آیتیں جو سرنامہ کلام میں مسلسل 3 دن سے آپ سن رہے ہیں اور جن کا ترجمہ اب تک میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا, ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. یعنی اگر اہل بیت کے ماننے والے ان بنیادی آیتوں کے ترجمے سے بھی واقف نہ ہو تو برا مت مانیے گا, افسوس کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. یہ تو وہ آیت ہے کہ جو میمورائز ہونی چاہیے, اور بالکل میمورائز ہوں گی ان شاء اللہ, ہمارے بچوں کو میمورائز ہوگی. اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ مرثیے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, جس طریقے سے نوحے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, بالکل اسی طریقے سے. اب تھوڑی دیر کے لیے رک کر میں اپنے بچپن کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگان یہ کیا کرتے تھے. مثلا مجھے یاد ہے اپنا محلہ کراچی شہر کھارا در کا محلہ, میں کبھی نہیں بھول سکتا, ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا اپنے بچپن کے واقعات کو, مگر میں تو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. غربت کے ساتھ قسمہ پرسی کے باوجود جو ماحول اس محلے کے اندر ہمیں نصیب ہوا وہ پروردگار عالم کا بہت بڑا تحفہ تھا، بہت بڑا تحفہ تھا، جس کے اندر آئی اسٹل ریمبر ہفتہ وار کبھی سیرت النبی کا مولانا صادق حسن صاحب کا درس ہو رہا ہے، کبھی درس فقہ ہو رہا ہے، کبھی درس اخلاق ہو رہا ہے، کبھی یہ کلاس ہو رہی ہے، کبھی وہ کلاس ہو رہی ہے، اتنی اپارچونیٹیز اور اتنی ویرائٹی کے ساتھ، اتنی ویرائٹی کے ساتھ کہ یو کانٹ ایون امیجن. اسی کے اندر ہمارے یہاں انجمن خدام القرآن آج بھی ہے، مگر شاید یہ کام اب انجام نہیں دے رہے، مگر اس زمانے میں یہ کرتے تھے ویکلی بیسس کے اوپر. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا، مولانا گوہر رضوی صاحب تائید کریں گے اگر ہندوستان یا پاکستان سے، یہ مولانا آپ یا ابھی ایران کی بات ہو رہی تھی 12 سال کی، لیکن اگر بہرحال ہندوستان پاکستان تقریر کے لیے مجلس کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے حدیث. حدیث وہ پیغمبر اکرم کی بات، پیغمبر اکرم کا کال، معصوم کا کال نہیں، حدیث. اور باقاعدہ یہ پروگرام، اور وہ کیا تھا، اسپیچ کانٹیسٹ. وہ سارے بچے جتنے بھی ہیں وہ 2-2 منٹ کی، 3-3 منٹ کی، 4-4 منٹ کی لکھ لکھ کے ان کو تقریریں دی گئی، یاد رٹا لگاؤ، یاد کرو اور اس کے بعد آ کر سنا، اور سنانے کے بعد کیا ہوگا، باقاعدہ کاپی کے اندر نمبر دیے جائیں گے، اور نمبر کے حساب سے پھر بعد میں 4 آنے 8 آنے. ابھی 4 آنے 8 آنے یہاں کے نوجوانوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ پاؤنڈ کا سب یونٹ کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے برابر 4 آنے کے برابر نہیں ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. وہ 4 آنے 8 آنے 12 آنے، کبھی 1 روپیہ مل گیا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، مگر وہ دیا جاتا تھا. اور یقین کیجئے کہ اسی کے بہانے غدیر کی آیتیں بھی یاد ہو گئی، مباہلا کی آیتیں بھی یاد ہو گئی، آیا مبدت بھی یاد ہو گئی، آیت ولایت بھی یاد ہو گئی، اور بہت کچھ یاد ہو گیا کہ 18 ذلت کو کیا ہونے والا ہے اور 24 ذلت کو کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں. بہرحال لیکن جس طریقے سے آپ محنت کر رہے ہیں تو یقیناً مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہاں پر درس تفسیر قرآن بھی ہوتا ہے، درس اخلاق بھی ہوتا ہے، ماشاء اللہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں. یقین کیجئے کہ انہیں بچوں میں سے کوئی نکلے گا اور بعد میں اپنے بچپن کو اسی طرح سے یاد کرے گا، اور آپ بزرگوں کو دعائیں دے گا، وہ دعائیں دے گا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بچپن میں ہمارا اتنا خیال رکھا کہ ہمیں جہاں دوسری ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی، جہاں کھیلنے کے حوالے سے، جہاں کودنے کے حوالے سے، جہاں دوسری ایکٹیویٹیز فراہم کی گئی، وہیں پر ایسا انوائرمنٹ ہمیں دیا گیا کہ جس میں ہم اہل بیت کے قریب آ سکے، قرآن کے قریب آ سکے. آخر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس میں گھر والوں کا بھی اپنا کنٹریبیوشن بہرحال ہونا چاہیے. تو اب آئیے برادران عزیز، یہ جو مباہلہ کے حوالے سے جو آیت ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ مبارک آل عمران کے اندر ہے، قرآن مجید کا تیسرا سورہ، سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ. اب یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، ورنہ مدنی سورہ ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، شاید ضرورت بھی نہیں ہے. سورہ آل عمران کے ابتدائی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ورس اپ ٹو ورس نمبر 61، جہاں پر یہ آیہ مبائلہ ہمیں نظر آتی ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب تفسیر نمونہ، وہ لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ ساری کی ساری آیتیں مباہلہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، مباہلہ کے پس منظر میں نازل ہوئی. یعنی یہ جو عامت الوفود ہے یا ڈیلیگیشنز کا سال، اس میں یہ ڈیلیگیشنز آئے کیوں؟ پیغمبر اکرم نے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو خطوط لکھے تھے، لیٹرز، فار واٹ گڈ ریزن؟ تبلیغ. دین اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک محدود رہنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، اس کو تو ایکسپینڈ ہونا ہے، اس مشن کو آگے بڑھنا ہے. ہاؤ؟ کیسے؟ اس ایکسپینشن کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے پیغمبر اکرم نے خطوط لکھے، تسلیم تسلیم، اگر تم اسلام لے آؤ تمہیں نجات مل جائے گی، سلامتی تمہارا مقدر قرار پائے گی، آخرت کے فائدے تمہیں حاصل ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لہذا روم کے بادشاہ کو بھی لکھا گیا، ایران کے بادشاہ کو بھی لکھا گیا، اور اسی طریقے سے نصارہ نجران کو بھی لکھا گیا. نجران، نجران وادی کا نام، نصارہ یعنی کرسچنز، عیسائی، انہیں یہ پیغام لکھا پیغمبر اکرم نے کہ ٹھیک ہے. وہ وہاں پر پوری میٹنگز کرنے کے بعد ایک 60 ممبر ڈیلیگیشن ترتیب دیتے، اور وہ آتا ہے ڈیلیگیشن مدینہ منورہ میں، اور پیغمبر اکرم سے گفتگو ہوتی ہے. پیغمبر اکرم سے گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کے لیے سورہ آل عمران کی آیتیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری نازل ہو رہی ہے. اسی لیے آپ کو دکھے گا پیپل آف بک، اہل کتاب، کرسچنز، ان کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر آپ کو بہت مواد ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، اہل کتاب کیا ہیں، انجیل کے بارے میں، یہ سارا مواد سورہ آل عمران کے اندر ہمیں ملے گا. یہاں تک کے بعد کہاں پہنچی؟ اب یہ افراد جب آئے ہیں پیغمبر اکرم سے ملاقات کے لیے، تو ایک تو ان کا آنے کا انداز سن کر آئے. اچھا، 60 ممبر ڈیلیگیشن، اس کے اندر بیوروکریٹ بھی ہیں، اس کے اندر گورنمنٹ آفیشل بھی ہیں، اس میں ریلیجیس اسکالر بھی ہیں، اور یہ سب مل کر آئے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، پروفیٹ ہوڈ پروکلیم کیا ہے، تو ذرا دیکھیں ان کی دعوت میں کیا ہے، ان کے پیغام میں کیا ہے. آئے یہاں پر اور پیغمبر اکرم کے پاس ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بائی دیٹ ٹائم مسجد میں نان مسلم کی انٹری بینڈ نہیں تھی. اسلام کے جو احکام ہیں وہ تدریجن نازل ہوئے ہیں, یہ بات ذہن میں رہے. اسلام کے جو احکام ہیں, شراب بھی ایک دن میں حرام نہیں کر دی گئی, ایسا نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے حرام کیا گیا. لہذا تاریخ کو پڑھ کر نتیجے نکالنا یہ بھی بہت گڑبڑ ہے کہ فقط آپ مکی زندگی کو پڑھ لیں اور کہیں کہ صاحب شراب تو حلال ہے, مکی زندگی کے اندر ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ شراب حرام کی گئی ہو. صحیح بات ہے, مکی زندگی میں نہیں کی گئی تھی بھائی, مدینہ میں کی گئی تھی. اچھا تو مدنی زندگی بھی پڑھنی پڑے گی, یہی تو مسئلہ ہے. آپ پڑھنا چاہتے نہیں ہیں, نتیجے نکالنا چاہتے ہیں, تو کیسے کام چلے گا؟ فقیر کا قصور یہی ہے, مجتہد کا قصور یہی ہے کہ وہ غریب پڑھتا پورا ہے. ہمارے نوجوانوں کا پرابلم یہ ہے کہ دو صفحے پڑھیں گے, اچھا یوں سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, دو صفحوں کے بعد بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے. وہ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جانا. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, لا تقربوا الصلاۃ قرآن کی آیت ہے, نماز کے قریب بھی نہیں جانا. وہ آگے پڑھا وہ انتم سکارا, جب تم نے شراب پی ہوئی نشے کے عالم میں ہو تو نماز کی انسلٹ ہے کہ تم اس وقت نماز پڑھو. نماز کے قریب بھی مت جانا جب تم نے نشہ کیا ہوا ہے. اف یو آر ڈرنک کارڈ, خبردار نماز کے قریب بھی مت جانا. تو ٹھیک ہے, مگر آدھا پڑھ کے تو نتیجہ نہ نکالا جائے. تاریخ کا بھی یہی مسئلہ ہے, سیرت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو مسجد الحرام کے مسجد نبوی کے اندر یہ موبائلے کے لیے جو آئے افراد, موبائل آئے تو ان سے بعد میں ہوا, یہ ڈیلیگیشن جب وہ آیا تو اس موقع پر مسجد میں انٹری بینڈ نہیں ہے. اچھا یہ سن کر بھی آئے ہیں, شہرت تو پہنچی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے رسول جو کلیم کر رہے ہیں, یہ جو شخصیت ہے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ اور بہت اچھی شخصیت اور بہت اعلیٰ شخصیت اور بہت زیادہ یعنی کرٹسی کا مظاہرہ کرنے والے وغیرہ 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 وغیرہ. اچھا یہ آئے کس انداز سے؟ کرسچینٹی واٹ دی کلیم, آج بھی کہتے ہیں روحبانیت کی طرف, تاریخ الدنیا, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ آخرت ہے. اسلام بیلنس کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے پروردگار ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر, ایک بیلنس ہے. مگر واٹ اباؤٹ کرسچینٹی؟ اف یو وانٹ ٹو بیکم ریلیجیس پرسن یو نیڈ ٹو لیو دس ورلڈ. آپ کو دنیا کو تو خدا حافظ کہنا پڑے گا, پھر اس کے بعد آپ شادی بھی نہیں کر سکتے. 10,000 دوسرے کرپشن کر سکتے ہیں مگر شادی نہیں کر سکتے, یو کانٹ میری. اف یو وانٹ ٹو بیکم ریلیجیس, آپ تو یہاں عیسائی معاشرے کے اندر ہیں, آپ تو جانتے ہیں اس باتوں کو, کیا کچھ نہیں ہوتا. اب تو گے پریسٹ بھی آ گئے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہاں امریکہ میں, کینیڈا کے اندر, کیا کچھ نہیں ہو رہا. بہرحال تو برادران عزیز, وہاں پر ان دا نیم آف ریلیجن, کہ ہم تو تاریخ الدنیا ہے. تاریخ الدنیا تو تاریخ الدنیا والے حلیے میں آؤ. وہ آئے کس انداز سے؟ ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے, سلک کا بنا ہوا, ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں چڑھا کر, اور آئے اور آئے پیغمبر اکرم سے ملاقات. کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے وہ؟ کہا ادھر ہے, جائیے. گئے وہاں پر, پیغمبر اکرم نے منہ پھیر لیا, ملاقات ہی نہیں کر رہے. ارے ہم نے تو یہ باتیں سنی تھی, اخلاق ان کا اتنا اچھا اور یہ اور وہ ساری چیزیں, اور یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کے بعد کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بھائی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ہم آئے تھے ان کے پاس ملاقات کے لیے, یہ ملاقات ہی نہیں کر رہے, ہمیں خط لکھ کر بلوایا ہے, ہم یعنی وداؤٹ انویٹیشن تو نہیں آ گئے. جیسے آپ دربار وہ ریسٹورینٹ کے اندر پتا چلا کہ آپ نے دعوت رکھی اور بغیر کارڈ کے آپ نے انٹری بین کی ہوئی, ہمارے پاس تو کارڈ بھی موجود ہے, پھر یہ کیا چکر ہو گیا, ہمیں کیوں نہیں اندر آنے دیا جا رہا. حضرت عثمان غنی واقع اس حوالے سے انہوں نے بہت شرافت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے منع کیا ہے, تو ان کے مزاج کو جو سمجھتا ہے ان کے پاس میں آپ کو لے چلتا ہوں. وہ لے کر آئے حضرت علی کے پاس, مولا کے پاس لے کر آئے. یہ تعارف پیغم, تعارف اہل بیت, آپ دیکھ رہے ہیں کس کس انداز سے. ٹھیک ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ پرابلم ہے, یہ کیس ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, ہاؤ ٹو سالو. اچھا اب حضرت علی کے بارے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جملہ کہا ہوا بعد میں ہی صحیح, کہ لولا علی لہلک عمر, کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, خدا اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے جب کوئی مسئلہ پیش آئے اس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود نہ ہو. تو حضرت عثمان ہو یا حضرت عمر, سمجھ میں تو آتا ہے کہ مسئلہ حل کہاں پر ہوگا. تو اب آئے یہاں پر اور حضرت عثمان لے کر آ کے یہ پرابلم ہو گیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم. دا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے, نصارا نجران کہتے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آیا, ہم گئے ان کے پاس, کہا کہ تم اسی حلیے میں گئے تھے؟ کہا کہ ہاں ہاں, کوئی دربار کے آداب کی خلاف ورزی تھوڑی کی ہے ہم نے. ان کا نظر کہ آپ اسی پہ سمجھ گئے, ہم کوئی معمولی کوئی فقیرانہ لباس میں نہیں گئے تھے, یہی ریشم کا کہا کہ نہیں، ایک طرف تمہارا دعویٰ ہے کہ تم تارک الدنیا، کوئی اور ہوتا تو شاید پیغمبر اکرم قبول کر لیتے، مگر دعویٰ ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو، یہ قابل قبول، یہ مزہ نہیں آ رہا اس کے اندر. اپنا لباس تبدیل کرو، روٹین کے لباس میں آؤ اور اس کے بعد جاؤ، دیکھو کس طرح سے تمہیں ویلکم کیا جاتا ہے. اور واقعی یہ ہوا، وہ اپنے روٹین کے لباس میں آئے، مشکل کشائی تو ہو چکی. اب اپنے روٹین کے لباس میں آ گئے اور آنے کے بعد سادگی کے ساتھ آئے، پیغمبر اکرم اٹھ کر ملتے ہیں، واقعاً ملاقات کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس موقع پر اب انہوں نے بھی شاید شرارت کی خاطر یا ویسے ہی کہا کہ ہم اپنے طریقے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ پڑھیے، جب تک حکم شریعت نہیں آیا ہے تو میں اپنی طرف سے، اپنی جیب سے تو کوئی حکم نکال کر نہیں دوں گا. آپ نے غور فرمایا، یہ ہوا کیا؟ یعنی اب تک اگر مسجد میں آنے پر تمہارے پابندی نہیں تھی تو میں شریعت سے زیادہ شریعت کا وفادار تو نہیں ہوں. آنے بھی دیا تمہیں، ورنہ میں کہتا کہ باہر تشریف رکھیے، میں آتا ہوں آپ کے پاس، کہیں اور لے جاتے ہیں، بیٹھتے کھاتے پیتے بات کرتے سمجھانے کے لیے. یہ ہوتا، پروردگار نے اب تک تمہاری انٹری بینڈ نہیں کی ہے تو میں بینڈ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ آؤ، آ جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا، یہی چیز مستحق کہتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہی چیز مستحق کہتا ہے. مستحق کیا کہتا ہے؟ پیغمبر اکرم کہتے ہیں جب تک وحی نہیں آئے گی تب تک میں اپنی مرضی سے، اپنی جیب سے کوئی حکم نکال کر نہیں بیان کروں گا. فقی کیا کہتا ہے؟ میرا کام یہ ہے میں قرآن دیکھوں، حدیث اہل بیت دیکھوں، جو سمجھ میں آئے وہ تمہیں بتا دوں. نہ پیغمبر اپنی جیب سے کوئی حکم بیان کرتا ہے، نہ مجتہد اپنی جیب سے کوئی حکم بیان کرتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے، لہذا خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ معصوم ہے. مجتہد نے کبھی بھی معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا فقی ہو جائے. کہاں کس نے دعویٰ کیا؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ معصوم. کہتا کہ یہ ہم جو سمجھ پا رہے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں. درمیان میں رک لیجئے، رک جائیے اور ایک جملہ اور سن لیجئے. وہ جملہ کس کا ہے؟ مرحوم آیت اللہ خوئی کا. بیان کرنے والے کون؟ مولانا صادق حسن صاحب، میرے محسن بھی ہیں، اگرچہ باقاعدہ مدرسے میں ان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے، مگر واقعا استاد سے بڑھ کر. ایک مرتبہ وہ گفتگو کر رہے تھے، ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بھی کبھی انہوں نے کسی مجلس کے اندر یہ بات بیان کی ہو، بڑی عمدہ بات. وہ ایک مسئلہ شرعی تھا، آیت اللہ خوئی کے پاس بھیجا، انہوں نے جواب دیا حرام ہے. اب مجتہد کا کام کیا ہے؟ وہ تو سیدھا سیدھا ٹو دا پوائنٹ جواب دیتا ہے نا. استفتاء کا انداز کیا ہے؟ یجوز لا یجوز، حرام لا یجوز، حرام ہے، جائز نہیں ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، مباح ہے، مستحب ہے، جو ہے واجب ہے، سیدھا ٹو دا پوائنٹ جواب جو ہے وہ فقیہ کے پاس سے آتا ہے. کہا انہوں نے، میں نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں میں اپنی جوانی کے زمانے میں میں نے اس طرح سے کیا اور سوال بھیج دیا، جواب آیا حرام ہے. جو مومنین تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ مولانا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. گڑبڑ ہو جائے گی کیا مطلب؟ کہ گڑبڑ بہی مانا ہو جائے گی، یہ تو ہمارا بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا. پرابلم ہو جائے گا تو کیا کروں؟ کہا واپس پوچھیے، واپس پوچھیے، شاید کوئی اور جواب آ جائے، شاید کوئی اور جواب آ جائے. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے واپس لکھ دیا اور بتا دیا کہ یہاں پہ کافی مومنین جو ہیں سوال سے پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ. سی اف دیر از سم پاسبلٹی. تو آیت اللہ خوئی مرحوم کے حوالے سے مولانا فرماتے ہیں کہ جو جواب آیا وہ تھوڑا نسبتاً طولانی تھا. اب تک تو ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی تھی، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اب تھوڑی تفصیل کے ساتھ وتھ سم ڈیٹیلز. اس میں کیا مرحوم آیت اللہ خوئی کیا لکھتے ہیں؟ مرحوم آیت اللہ خوئی لکھتے ہیں جو خلاصہ اس کا، ہم شریعت بتا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. ہم شریعت بتا سکتے ہیں، مجبوری ہے، کوئی الگ سے وحی نازل نہیں ہوتی، بتا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. اور پھر وہ اس کے لیے ایک مثال درج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن کا معاملہ شریعت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مومن کا معاملہ شریعت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہونا چاہیے جیسا کنٹینر کا واٹر کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا ٹیلر کا کلوتھ کے ساتھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ درزی کیا کرتا ہے نہ، ٹیلر درزی، کلوتھ کپڑا، اتنا تو کلیئر ہے نا، ہوپ فلی نوجوانوں کو اتنا مشکل تو نہیں ہوگا. اب کہتے ہیں یہ ٹیلر اور کپڑے کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ٹیلر کیا کرے گا؟ کپڑا آپ لا کر دیجیے، اس کو کاٹے گا، ادھر سے یوں، ادھر سے یوں کیچی چلاؤ، ادھر سے یوں کیچی چلاؤ، اور اس کے بعد ایز اکارڈنگ ٹو یور وش اینڈ ول ہی ول ڈیزائن دا کلوتھ اکارڈنگ ٹو یور وش. شوڈ دس بی دا ریلیشن بٹوین شریعہ اینڈ مومن اے بلیور؟ نو، ناٹ ایٹ آل. کہ مومن کہے کہ یہ شریعت کا کپڑا میں لے، یہ میں احکام کا کپڑا آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آپ اس کو میری مرضی کے مطابق کاٹیے، یوں کیچی چلائیں، یوں کیچی چلائیں، یوں کریں، اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی وش اینڈ مائی ول ڈیزائن اٹ. کہ نہیں، تو کیسا ہونا چاہیے؟ کہ واٹ لکوڈ کی پراپرٹی کیا ہے، واٹر کی پراپرٹی کیا ہے؟ اٹ ازیومز دا شیپ آف کنٹینر. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایسا بننا ہے، تم اپنے آپ کو تبدیل کرو. وہ کنٹینر کو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کنٹینر جیسا ہے میں اسی شیپ کو ایزیوم کر لوں گا، اسی کو میں اختیار کر لوں گا. کہ یہ رابطہ ہونا چاہیے مومن اور شریعت کے درمیان. شریعت کنٹینر ہے، مومن لکوڈ ہے، اس میں جائے اور جیسا شریعت بنانا چاہتی ہے بن کر باہر نکلا. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز، اب وہ وہاں پر آئے پیغمبر اکرم، اب ٹھیک ہے بسم اللہ، میرے بھائی عیسیٰ کے ماننے والے ہو، آؤ اور آ کر عبادت کرنا چاہ رہے، تھوڑی دیر عبادت کر لو. انہوں نے اپنے انداز میں سیٹیاں ویٹیاں بجائیں اور جو کچھ کرنا تھا انہوں نے وہ کیا. اب اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، گفتگو شروع ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے پس منظر میں وہ آیت نازل ہو رہی ہے. کتنے دن یہ ڈائلاگ چلا چھوڑ دیجیے، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ یہاں تک بات پہنچی. آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ کہا توحید کی. ہم تو ویسے ہی بننے سے نو اللہ بلیو کرتے ہیں خدا کے ایک ہونے میں. کہا کہ یہ اچھا بلیو کرتے ہو کہ خدا کو ایک بھی مان رہے ہو، ٹرینیٹی کے بھی قائل ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہہ رہے ہو. تو کیا ہو گیا اس کے اندر؟ الفاظ میرے ہیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اس میں کیا پرابلم ہے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں؟ یعنی اب میں تھوڑا ایلیبریٹ کروں اپنے نوجوانوں کے لیے. کیا مجھے بتائیے کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، گدھے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ If there is a birth in the family of donkey, وہ ڈونکی ہی ہوگا نا بابا. اچھا اگر گھوڑے کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا ہی ہوگا. گھوڑا یا گھوڑی، درست ہے؟ میل فیمل کو چھوڑ دے، جب اگر ہوگا تو اسی جنس سے. اچھا انسان کے گھر میں جو پیدا ہوگا وہ کیا ہے؟ کہا انسان ہے. اب یہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور اللہ ہی کے بچے بن کر پیدا ہو رہے ہیں. سن آف گاڈ ان دا نیم آف فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ. یہ اللہ کا بچہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ اللہ کا بیٹا تو پھر کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کا بیٹا ہے مگر اللہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کا بیٹا بھی اللہ نہیں ہے. اللہ کا اگر بیٹا ہے تو اللہ کا بیٹا تو اللہ ہوگا، خدا کا بیٹا ہے تو خدا ہوگا، اگر یہ گاڈ کا سن ہے تو یہ گاڈ ہوگا. یہ کیا ہو گیا کہ گاڈ ہے، اس کا سن ہے اور اس کے بعد گاڈ بھی نہیں ہے؟ ٹرینیٹی کے بھی قائل ہو، اس کے بعد اللہ سے اللہ کی بھی بات کرتے ہو، توحید کی بھی بات کرتے ہو کہ تو تین بھی ہے اور ایک بھی ہے، ایک بھی اور تین بھی ہے. بقول احمد دیداد کے، واٹ لینگویج یو آر اسپیکنگ. احمد دیداد کا مشہور جملہ ہے وہ کہ کیوں، کون سی زبان آپ بول رہے ہیں؟ از دس انگلش؟ کہ ٹرینیٹی کے بھی قائل ہو رہے ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم ایک کے بھی قائل ہیں. کہ یہ کیا ہے، کیا تماشا ہے یہ؟ اس زمانے میں پیغام کہ یہ کیا ہے، تسلیس کے بھی قائل ہو، سلیب بھی لگائی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر عمل کے اعتبار سے دیکھو تو وہ کہہ رہے تھے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، تم خنزیر کا گوشت بھی کھائے جا رہے ہو. پورک نو پرابلم، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہے پورک بھی کھا رہے. یہ پیغمبر اکرم نے برا مت مانیے گا ایک میسج دے دیا کہ جس کے ماننے والے ہو اس کی بات ماننی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ صرف کہنے کے لیے کہہ دے کہ ٹھیک ہے علی والے ہو تو علی کی بات بھی ماننی پڑے گی. یعنی برا مت مانیے گا، یہ بتائیے علی سے لے کر مہدی تک کس امام کے بارے میں کوئی ایک قاعدہ بھی آپ کو ملا کہ انہوں نے شیو کیا ہو؟ آپ ذرا غور فرمائیے کہ واقعا معصومین کسی ایک میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ فجر کی نماز ان کی قضا ہوئی ہو؟ جناب سیدہ سے لے کر جناب زینب تک کسی خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بے حجابی کی؟ نعوذ باللہ. کیا تماشا ہے؟ ماننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، مگر ماننے والے بس اس حد تک ہے کہ جنت مل جائے، ماننے والے سے بس شفاعت مل جائے. یعنی جو ان ادر ورڈز کیا ہے کہ ہم بس نظر بچا کے پتلی گلی سے جنت میں نکل لیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ پتلی گلی برا مت مانیے گا، یہ دوسری مجلس ہے کہ جس کے اندر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ ارے اب قرآن مجید کی ایک آیت درمیان سنیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم نے سمجھ لیا ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہاں خالہ جی کا گھر ہے، نوجوانوں کے لیے آنٹی کا گھر ہے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں آئی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے والوں پر گزر چکی ہے. مستھم الباسا والذرا وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، سورہ بقر کے اندر. اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات ان پر آئے، وزلزلوا، اتنے جھٹکے انہیں دیے گئے، علامہ جوادی کا ترجمہ وزلزلوا، اتنے جھٹکے انہیں دیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے اور ساتھ جو مومنین تھے وہ بھی کہہ اٹھے متى نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد ہے کہاں؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، مگر ہر موقع پر انٹروینشن نہیں ہوگی، ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب یہاں پر پیغمبر کا فرماتا ہے کہ یہ عجیب ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک ماننے والے ہیں, دوسری طرف ٹرینٹی کے بھی قائل ہو رہے ہیں. یہ بتائیے, سیدھی سیدھی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ کہا کوئی باپ نہیں تھا, معجزے سے پیدا ہوئے تھے. کہا یہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے, کیا مطلب کہ باپ نہیں تھے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کا باپ ہے. یعنی واقعا اگر آپ غور فرمائیے, یہ جو جادل ہم باللتی ہی احسن, ان سے جدال کرو احسن طریقے سے. پیغمبر اکرم واقعا اخلاق عظیم کی منزل پر فائز ہے, خلق عظیم کی منزل پر. ورنہ آپ ذرا غور فرمائیے, پیغمبر اکرم چاہتے تو دو جملوں کے اندر ناک آؤٹ کر سکتے تھے. اگر ذرا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جاتی, پیغمبر اکرم نے ایسا نہیں کیا. اور وہ جملے میں بھی عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ممبر سے, میں پیغمبر اکرم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دیکھیے آپ کے یہاں بھی تو کتنے ہی افراد ہیں, مطلب فارم میں سے نیم کے بعد فادرز نیم کا کالم ہی ہٹاؤ. کہا کیوں ہٹاؤ؟ کہ اکثر کا پتہ ہی نہیں ہے. اکثر کا پتہ نہیں ہے تو کیا مطلب, معلوم نہیں ہے تو خامہ کا اس کو امبیرسمنٹ ہوگی. اگر معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ اس کا باپ ہے, یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب تماشا ہے. ایک پیغمبر اکرم ایسا کچھ بھی نہیں کہتے, کچھ بھی نہیں کہتے. اس لیے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر میریکولسلی اس دنیا کے اندر بھیجا گیا, وہ پیدا ہوئے. اور اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جو آیت نمبر 59 ہے, جو سورہ آل عمران کی, اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم علیہ السلام کو اے عیسائی ہو تم مانتے ہو؟ کہ مانتے. ان کا باپ تھا؟ نہیں. ان کی ماں تھی؟ نہیں. کہ جب وہ بغیر باپ اور ماں کے اس دنیا میں آ سکتے ہیں تو بغیر باپ کے عیسیٰ اس دنیا میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اور اگر فقط باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ خدا کے بیٹے قرار پائیں تو جناب آدم کو تو بطریقے اولا خدا کا بیٹا ہونا چاہیے, کہ ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ. اگر بغیر ماں باپ کے وہ بشر رہ سکتے ہیں, بندے رہ سکتے ہیں, بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں کیا پرابلم ہے, کیا مشکل ہے؟ اگر پروردگار میرے کل اس لیے موجودانہ طور پر انہیں پیدا کرتا ہے تو مسئلہ کیا ہے, مشکل کہاں پر آ جاتی ہے؟ نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. جب نہیں مانتے, اگلی آیت الحق من ربک فلا تکن من الممترین, حق تمہارے رب کی طرف سے, شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ فمن حاجک, اے حبیب اب تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے حبیب اب جبکہ علم آ گیا, اس کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, بسم اللہ ان کو دعوت دیجئے. کیا؟ ندعو ابناءنا وابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. وہ انپوسنا وہ انپوسکم, ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے کر آئے. پھر کیا کریں؟ تلوار نکالیں, بم پھاڑے, کیا کریں؟ کہا کریں سم نبتا ہے, اس کے بعد مباہلا کریں گے. تم اللہ والے بنتے ہو, آؤ میدان کے اندر مباہلا کرو. سم نبتا ہے, مباہلا کرو. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, تو مباہلے میں کریں گے کیا؟ اللہ کی لعنت طلب کریں گے جھوٹوں پر, جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت طلب کریں. بس برادر نے عزیز, یہاں سے جو آگے بات بیان کرنی ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, لہذا میں رک رہا ہوں یہاں پر. مگر اتنا تو یہاں پر پھر سمجھ میں آ گیا. اور وہ کیا؟ اب تک پیغمبر کیا پڑھ رہے تھے؟ مباہلے میں پنجتن کو لے کر گئے, مباہلے کے میدان میں پنجتن کو لے کر گئے, مگر اب تک کیا پڑھ رہے تھے؟ اب تک قرآن کی آیتیں ہی پیش کر رہے تھے. یعنی وہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کافی ہے, قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن کافی نہ ہو تو انہیں پنجتن کو لے جایا جائے. علامہ سید علی نقی نقطن صاحب نے بڑے الیکوئنٹلی اس نقطے کو بیان کیا اپنی ایک تقریر کے اندر, اور وہیں سے میں نے استفادہ کیا. آپ ذرا غور فرمائیے برادران, ایسے قرآن خود کہہ رہا ہے احریف امن ہاتھ جگہ فی امن بات ما جا کا من العلم, علم آ چکا, آیتیں پڑھی جا چکی, برہان پیش کیا جا چکا, جدال آسن ہو چکا. اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا کریں؟ اپنے بیٹوں کو ہم لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. کیوں؟ کیوں؟ جب قرآن کافی نہ ہو تو پنجتن کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ قرآن کی اپنی تعبیر کے مطابق قرآن کافی نہیں ہے. کربلا کے میدان کو آپ دیکھیے, وہی حسین ہے جو کبھی موبائلے کے میدان میں اور کبھی کربلا کے میدان میں. آج شب 3 محرم ہے, 2 محرم ابھی ختم ہوئی, اور دو محرم کا دن وہ ہے کہ جب کربلا میں ورود ہوتا ہے. ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو حر کو حکم دیا گیا ہے ابن زیاد کی طرف سے، اے حر وہاں پر جا کر روکو کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ گھاس. پانی سواروں کے لیے اور گھاس مرکب کے لیے، اس گھوڑے کے لیے جو سواری کا جانور ہے اس کے لیے ضروری ہے. کل جب حر کے مصائب بیان کروں گا انشاءاللہ، اور آپ نے سنا بھی ہوگا یقینا کہ امام مظلوم نے جب پانی پلایا تھا تو حر کے سواروں کو بھی پانی پلایا تھا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں روکو کہ جناب پانی موجود ہو اور نہ ہی یہ چارہ موجود ہو، گھاس موجود ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسی جگہ نہیں جا کر ان کو روکا جائے. حر کی طرف سے پیغام آتا ہے یہاں پر رک جائیے، قدرت کا انتظام کیا ہے، مقتل تو ہے ہی کربلا. قدرت کی طرف سے انتظام یہ ہے کہ جو حسین کا گھوڑا ہے وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے. گھوڑا بدلا گیا، دوسرا سواری کا جانور، اس نے بھی چلنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ سات جانور بدلے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اور امام پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر رہنے والے کوئی ہیں؟ بنی اسد کے لوگ تھے، بنی اسد کے لوگ آئے. اور اب امام ان سے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہتا مولا یقال لہا نینوا. مولا اس کا ایک نام نینوا ہے. کہا کہ نہیں، کوئی دوسرا نام بھی ہوگا. یقال لہا غازریا. مولا اس کا ایک نام غازریا. کہا کہ نہیں، کوئی دوسرا نہ تیسرا اور بھی نام ہوگا. یقال لہا شت الفرات. اس کا ایک نام شت فرات بھی ہے. کہا کہ نہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا مولا یہ نام تو وہ ہے کہ جو ہمیں معلوم تھے، اب ہم پوچھ کے آتے ہیں. اور واقعی ایک بزرگ کو لے کر آئے جو شاید چل بھی نہیں پاتا تھا، اٹھا کر لے کر آئے. کہا کہ فرزند رسول کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کہا کہ اے فرزند رسول، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بتاؤ، یہ نام تو تمہارے ساتھیوں نے بتایا، کیا ان ناموں کے علاوہ کوئی اور نام بھی ہے اس جگہ کا؟ ہمارا یقال لہا کرب و بلا. مولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. امام فرماتے کہ ہاں یہی زمین کرب و بلا ہے، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہماری حرمت کی ہتک ہوگی، یہیں پر ہمارا خون بہے گا. اور اس موقع پر بنی اسد والوں سے کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے رہنے والوں، اس جگہ کو میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا مولا کیوں؟ کہا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. کہا مولا آپ خوشی سے رہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کہا کہ نہیں، دو چار دنوں کی بات نہیں ہے، دو چار دنوں کی بات نہیں، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہیں پر رہنا ہے. مولا نے وہ جگہ خریدی، اور خریدنے کے بعد کہا اے بنی اسد والوں، میں تم پر اس زمین کو مباح کرنا چاہتا ہوں، تم اسے استعمال کرو. خریدنا اس لیے نہیں تھا، میں تمہارے لیے مباح کرنا چاہتا ہوں، مگر کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں. کہا مولا بتائیے کیا کنڈیشن ہے. کہا کہ دیکھو، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، کربلا کا واقعہ پیش آ جائے گا، تو اب اس کے بعد پھر جب کوئی زائر ہماری زیارت کے لیے آئے، کہنے خدا کی قسم اس کریم امام پر قربان ہو جانے کا دل چاہتا ہے، کہ جو اپنی شہادت سے پہلے اپنے زائروں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے. ہماری شہادت کے بعد اگر کوئی ظاہر ہماری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے آئے، تم نشاندہی کر دینا کہ دیکھو یہ حسین کی قبر ہے، یہ علی اکبر کی قبر ہے، اتنا کام تم ضرور کرنا. کہا کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو انجام دیں گے. کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارا ظاہر آئے تو اسے تین دن تک مہمان رکھنا، اسے مہمان بنانا. کہا مولا اور شرط؟ کہا کہ ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہاں سے فوج اشکیہ چلی جائے، کربلا کا واقعہ مکمل ہو جائے، اور ہمارے لاشیں کربلا کی زمین پر پڑے ہو، تو تم آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اتنا کام ضرور کر دینا. کہا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو انجام دیں گے. کہا بنی اسد کے مردوں، تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، مگر اپنی عورتوں کو بھیج دینا. بنی اسد کے مردوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ہماری عورتوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے. فرزند رسول کا حکم ہے، گئے اور جا کر کہا کہ اے بیویوں، تمہیں فرزند رسول یاد کر رہے ہیں. اب بنی اسد کی عورتیں آتی ہیں اور کہتی کہ ہم سے بھی، ہم پردہ نشین بیویاں، ہم سے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اور آ کر کہتی ہیں کہ مولا فرمائیے ہم کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں. کہا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، ممکن ہے تمہارے مرد فوج اشکیہ کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے، اتنا وعدہ کرو کہ جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی، پانی بھرنے کے بہانے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا، کہ اسی طرح سے ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. بنی اسد کی عورتیں کہتی ہیں مولا ہم وعدہ کرتے. کہا جاؤ، مگر ایک کام اور کرنا، اپنے بچوں کو تو ذرا بھیج دینا. اور اب جب بنی اسد کے بچے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے بچوں، دیکھو جس طرح سے تم بچے ہو، میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں. دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے, مگر وعدہ کرو کہ جب یہ واج اشکیہ چلی جائے گی کھیلتے کھیلتے آؤ گے اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دو گے. اے مولا آپ کو کتنا ارمان تھا کہ آپ کے لاشیں کو دفن کیا جائے, مگر شام غریبہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشیں حسین پامال ہو رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حُسَيْن.
یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین. بازار کے منظر کو اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو